چار آیات. یہ ایک یوں سمجھیے کہ سلسلہ کلام میں خطاب کا رخ مڑ گیا، منکرین قیامت کے بجائے اب خطاب محمد الرسول اللہ سے ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نمبر ایک دلیل تو اس بات کی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی زمانے کی ہے، ابھی وحی کا آغاز ہی ہوا ہے حضور پر، اور حضور کی کیفیت یہ سامنے آ رہی ہے بٹوین دی لائنز کہ حضور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مبادہ میں بھول جاؤں. جبریل آئے ہیں، جبریل نے قرآن سنایا ہے، تو جیسے جیسے جبریل سنا رہے ہیں حضور بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو ذہن نشین فرما لیں. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور بعض چیزیں جو ہیں مضامین ایسے آ رہے ہوں کہ جن کا پورا پورا مفہوم جو ہے ابھی کوئی واضح نہ ہو پا رہا ہو، کوئی ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہو، اور حضور درمیان ہی میں اس کی وضاحت بھی چاہتے ہو. لیکن یہ کہ حضور کو اطمینان دلایا گیا، آپ بالکل مطمئن رہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشقت ہم آپ پر نہیں ڈالیں گے، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں تیزی کے ساتھ کہ آپ اس کو جلدی سے اخذ کر لیں اور یاد کر لیں، محفوظ کر لیں اپنے سیرہ مبارک میں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور اس کو پڑھوا دینا. پڑھوانے کا مطلب ترتیب کے ساتھ. اب دیکھیے، ایک آیتیں آج نازل ہوئی ہیں، ایک آیتیں کل نازل ہوئی ہیں، پھر چند دن بعد نازل ہو گئی ہیں، اب ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی بھی تشویش ہو سکتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بھی اطمینان دلایا گیا، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا آپ کے سینے کے اندر، اس کو محفوظ کر دینا، یہ بھی ہمارے ذمے. اس میں ترتیب قائم کرنا، اس کو پڑھوانا، پڑھا نہیں جا سکتا بغیر ترتیب کے، پڑھیں گے تو آپ کسی نہ کسی سیکوینس میں پڑھیں گے، یہ بھی ہمارے ذمے. فیضا کرا نہ ہو، پھر جب ہم آپ کو پڑھوائیں اس ترتیب کے ساتھ، فتبع قرآنہ، تو اسی کی پیروی کیجیے گا. اس سے ثبوت مل رہا ہے بہت سی چیزوں کا، اور ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جس میں اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے بالکل خلاف ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہیں، اگرچہ ان کے ہاں بھی ان کے بزرگوں کی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں ان عقائد کے خلاف جو آج ان کے ہاں ہیں، لیکن اس وقت ان کی طرف منسوب یہی باتیں ہیں، قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، کچھ آیات قرآن سے نکال دی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر یہ کہ اصل قرآن تو ترتیب نزولی سے تھا، یہ قرآن جو ہے یہ تو ترتیب نزولی سے ہے ہی نہیں، ہر شخص جانتا نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں ترتیب نزولی تو اور تھی. ترتیب نزولی سے قرآن ہوتا تو پہلے ساری مکی صورتیں ہوتی، پھر ساری مدنی صورتیں ہوتی. یہاں ہر شخص جانتا ہے مکی صورتیں، مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، ترتیب نزولی نہیں ہے یہ، ہر شخص جانتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جس ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ہمارے تاریخ کے کچھ حوالے غلط لوگوں کے ذہن میں آ گئے ہیں، اور مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ خود ہمارے سنی علماء نے ایسے الفاظ اپنے خطبات میں اختیار کر لیے ہیں کہ جن سے ایک شخص جو ہے مغالطے میں مبتلا ہو سکتا ہے. صرف قافیے کی رعایت سے حضرت عثمان کے ساتھ جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک، اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت عثمان سے پہلے تو قرآن جمع ہوا ہی نہیں تھا. اگر حضرت عثمان نے جمع کیا ہے قرآن، تو حضور کے وفات سے لے کر حضرت عثمان کے عہد خلافت تک تو 15 برس بیت گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے یہ بات. قرآن کی ترتیب حضور کے زمانے میں ہوئی، اللہ نے کی. قرآن کو جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا معاذ اللہ، اللہ نے کیا اور محمد رسول اللہ کے سینے میں جمع کیا. اور یہ جو آتا ہے کہ ہر رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل قرآن مجید کا دور کرتے تھے حضور کے ساتھ، یوں سمجھیے ایک عکس ہے، ایک بٹا لاکھواں حصہ کہہ لیجئے، لیکن کوئی عکس ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس سے ایک مہینے پہلے آپ دیکھیں گے حفاظ اپنے حفظ کو تازہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں. تو ہر رمضان میں حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ دورہ فرماتے تھے قرآن کا، اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ فرمایا. تو پورے قرآن کا دورہ بغیر ترتیب کے کیسے ہو گیا؟ ترتیب بھی قائم ہو چکی تھی، قرآن جمع بھی ہو چکا تھا، ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا، سینے میں جمع ہوا، سینے محمدی میں جمع ہوا، اور صحابہ کرام میں سے حفاظ کرام جو تھے ان کے سینوں میں جمع ہوا. قرآن اصل میں سینے کی شے ہے، یہ کاغذ کی شے نہیں ہے. کاغذ کی شے اس وقت بنی ہے جبکہ بڑی کثیر تعداد میں جنگ یمامہ میں حفاظ شہید ہو گئے، اس وقت لوگوں کو ایک دم تشویش ہوئی کہ اس کو جمع بھی کر لینا چاہیے کتابی شکل میں، اور یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو گیا ہے. ما بین الدفتین، ایک کتابی شکل میں قرآن کو مرتب کر لینا، یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں، ان حقائق کو سامنے رکھیے. اس وقت میں اس پورے مضمون کے اوپر جو ہے اس کے سارے گوشوں پر روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن ان آیات کے حوالے سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، یا تو ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن غیر محفوظ ہے، وہ آیت بھی نکالنی ہوگی قرآن سے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو محافظ کہاں رہے اگر قرآن جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکا، اگر اس میں تحریف ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ثابت ہوا، یا یہ کہ وہ علی کل شئ قدیر نہیں ہے، وہ تو حفاظت کرنا چاہتا تھا حفاظت نہیں ہو سکی، وہ تو عاجز اور لاچار خدا ہوا، پھر وہ خدا تو نہیں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا. پڑھوا دینے سے مراد کیا؟ ترتیب. اور پھر یہ کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس سے یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے. اصل یہ ہے لوح محفوظ میں، ام الکتاب میں، یہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس ترتیب سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے ان کی حیات طیبہ میں جمع کرا دیا، جس ترتیب سے حضور نے صحابہ کرام کو یاد کرایا، جس ترتیب سے حفاظ جو تھے صحابہ کرام کے، ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا. اور ایک اور چیز اس میں نفی ہو جائے گی منکرین سنت کی، ثم ان علینا بیانہ، اے نبی اس کی پوری پوری وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے، آپ گھبرائیں نہیں. اگر کوئی چیز ابھی مجمل ہے اس کی تفصیل آ جائے گی، اگر اس کے اندر کہیں کوئی اشکال ہے اس اشکال کا حل بھی ہم آپ کے سینہ مبارک کے اندر اتار دیں گے. یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے، اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کے اندر اگر کہیں اجمال ہے تو اس کی تفصیل، کہیں بظاہر کسی ایک جگہ پر ابہام ہے تو کسی اور جگہ پر اس کی توضیح، یہ سب بھی در حقیقت اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے. اس میں مثلاً میں نوٹ کر کے لایا کہ آج آپ کو ایک آیت سنا دوں. سورہ نساء میں ابتدا میں آپ کو معلوم ہے جہاں وراثت کا قانون آیا تو وہاں پر کلالہ کے بارے میں بھی ایک حکم آیا. اب کلالہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام اس کے بارے میں سوال کرتے رہے. تو سورہ نساء کے بالکل آخر میں الفاظ آتے ہیں، یستفتونک، اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہے. اس کے بعد مزید وضاحت کر کے آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ بات کو واضح کر رہا ہے تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے بعد جو پہلو تھے ابتدان جو نہیں پورے طور پر واضح ہوئے، ان کی وضاحت کی گئی. مزید برآں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سینہ نبوی کے اندر اتار دی گئیں، جس کے مطابق حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے وضاحت فرمائی. اب قرآن میں نماز کی تفصیلی شکل کہیں نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے دو رکعت نماز پڑھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ دو رکعت نماز جو ہے وہ اس نماز کے لیے گویا کہ ابد الآباد تک کا ایک نمونہ بن گئی، لیکن یہ کہ اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے صرف قرآن نہیں ملا اللہ کی طرف سے، مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس جیسی ہی ایک چیز اور بھی ملی ہے. وہ فہم ہے، وہ اس قرآن کا اصل جو مفہوم اور معنی ہے جو قلب محمدی کے اوپر نازل کیا گیا، ذہن محمدی کے اندر اس کا الہام کیا گیا، جس کے مطابق حضور نے اپنے اقوال سے، افعال سے، اعمال سے قرآن کی وضاحت کی ہے، یہ تمام چیزیں آئیں گی. ثم ان علینا بیانہ، اے نبی، اور یہ چونکہ بالکل آغاز تھا اس لیے ہو سکتا ہے یہ الفاظ بتا رہے ہیں، بٹوین دی لائنز معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ذہن میں کچھ تشویش تھی، میں بھول نہ جاؤں، اس کا ربط کہیں مجھ سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، آیات کی ترتیب میں کہیں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے، کہیں اس پوری بات کو میں سمجھ نہ پاؤں، اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ میرے علم میں نہ آئے. یہ ساری تشویش رفع کی. اب ان آیات کو پھر پڑھیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب دیکھیے اس کے بعد پھر رخ. یہ درمیان میں حضور سے جیسے میں نے عرض کیا تھا خطیب خطبہ دیتے ہوئے ادھر مخاطب ہوا ادھر ہوا کسی سے ہوا غائب کے سیغے میں ہوا حاضر کے سیغے میں ہوا. غائب کو حاضر فرض کر کے بات شروع کر دی, حاضرین کو غائب سمجھ کر بات شروع کر دی. یہ تمام تحویلات جو ہیں یہ خطبے کے اندر اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں, اس کی ایک تاثیر کے اندر اضافہ کرتے ہیں. یہ چیز سامنے ہو تو پھر اس صورت کا اسلوب جو ہے وہ خوب سمجھ میں آئے گا, اور پھر یہ کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے قرآن مجید کے فہم اور تدبر کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اب پھر ان کی طرف رخ آیا, لیکن اب غور کیجئے پہلے رخ تھا بصیغہ غائب, تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ, ابھی خطاب نہیں تھا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ اس انسان کا جو آج اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, جب وہ گھڑی آئے گی تو گگی بنی ہوئی ہوگی, اور اس وقت یہ کہے گا کہ ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ. تو اب یہ ساری بات ہو رہی تھی بصیغہ غائب, اب بصیغہ خطاب. کلا, لوگوں ہرگز نہیں. تمہاری جو یہ عملی کیفیت ہے, تمہارا جو اعراض ہے, انکار ہے, شرک ہے, آخرت کا انکار ہے, اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں غیر منطقی ہیں یا غیر معقول ہیں یا تمہارے دل کو نہیں لگتی ہیں, بلکہ اصل سبب کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, یہ ہے اصل سبب. اور یہاں میں ضرور چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص غریبان میں جھانکے. یہ ہے جو یہ قدر مشترک کے طور پر ملے گی بات, کہ ہمیں عاجلہ سے محبت ہے. یہ نقد جو ہے, جو ہم محاورے میں کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار, جو سید صاحب نے کہا کہ یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے آخرت. آخرت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ہے, اب تو عیش کرو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ دنیا اور اس کی محبت, اس کا عیش, اس کا ساز و سامان, یہاں کی جھوٹی عزتیں, یہاں کی جھوٹی مسرتیں, یہ ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں کھب گئی ہیں, اس کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو, اعراض کر رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی, بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے. بلکہ سورہ قاف میں فرمایا, افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم ایکزاسٹ ہو گئے؟ دیکھیں نا, ہمارا تو معاملہ یہی ہے کہ آٹھ گھنٹے کام کیا تو ایکزاسٹ ہو جاتے ہیں, اب ہمیں ریسٹ چاہیے, آرام چاہیے, پھر شاید کوئی ہماری انرجیز جو ہیں کچھ پھر ریجوینیشن ہو جائے, ورنہ تو ہم تو ایکزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا تم نے ہمارے بارے میں بھی یہ گمان کیا ایک مرتبہ پیدا کر کے ہماری وہ خلاقی کی قدرت جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی, ختم ہو گئی؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے, پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ. ہر شخص جواب دے گا کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے, ایک مرتبہ جب آپ نے کر لیا تو دوسری مرتبہ کرنا تو آسان ہے. لہذا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے؟ تو عقل سے اور منطق سے تو سمجھو گے تو کہیں کوئی اعتراض کی بات نہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ تمہاری نیتیں بگڑی ہوئی ہیں. پہلے تو کہا تھا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, فسق و فجور کا عادی ہو گیا, اسے جاری رکھنا چاہتا ہے. یہاں اسی کو فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ, تم اس عاجلہ سے, اس دنیا سے جو نقد ہے, اس سے محبت کرتے ہو. وتذرون الاخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, پسے پش ڈال دیتے ہو, اس کی فکر نہیں. وہ جو میں نے ابھی آپ کو مصرع سنایا, اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. یہی انسان کا انداز ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, نو نقد نہ تیرا ادھار, ادھار پہ کہاں جانا میاں, جو نقد کا فائدہ ہے وہ حاصل کرو. یہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اب اس کا نقشہ کھینچا میدان حشر کا. یہ نقشہ جو ہے, میں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں جو ہمارے مشاہدے کی ہے. مشاہدہ کیا, میری طرح آپ میں سے ہر شخص کا وہ بچپن کا تجربہ ہوگا, شاید یاد ہو. ہائی اسکول تک جو امتحانات دیتے تھے تو یاد ہوگا کہ مارچ میں امتحان ہوئے اور یکم اپریل کو یا 31 مارچ کو رزلٹ نکلنا ہوتا تھا, اور کھڑے ہوتے تھے ہم اسکول میں سننے کے لیے. لیکن وہ رزلٹ نکلنا بعد میں ہوتا تھا، چہروں پر پہلے سے لکھا ہوتا تھا، ہر ایک کو پتا میں نے کیا کیا تھا. یہ نتیجہ تو ہر شخص کو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کچھ لوگ جو ہیں شوخ اور ان میں خوشی کے آثار، انہیں زیادہ شک یہ ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں میں فرسٹ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا، فیلئر کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں. تو ترو تازہ چہرے ہیں، وہ تو بڑے منتظر ہیں، خوشی سے سننے کے لیے بیتاب ہیں کہ نتیجہ ڈکلیئر کیا جائے. اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کی مائیں مری ہوئی ہیں بیچاروں کی، کہ ان کا جو چہرے کے اوپر صاف نظر آ رہا ہے کہ نتیجہ کیا ڈکلیئر ہونے والا ہے. اس نقشے کو ذہن میں رکھیے اور میدان حشر کا یہ نقشہ پڑھیے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. میدان حشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کچھ چہرے ہوں گے اس وقت بڑے تر و تازہ، کھلے ہوئے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرۃ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، مردنی چھائی ہوئی. تغن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کمر کو توڑ دینے والا، ریڑھ کی ہڈی کو ریزا ریزا کر دینے والی. یہ انداز پہلے سے موجود ہوگا کھڑے ہوئے لوگوں کا اس آیہ مبارک، اس حصے میں. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ قوافی کیسے آ رہے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اس کے بعد بدلے گا معاملہ، پھر ساق اور فراق اور راق، اب یہ تمام چیزیں آئیں گی. تو یہ جو صوتی آہنگ میں نے عرض کیا تھا قوافی کا، اس طریقے سے آنا اور ایک خاص ردم، یہ ان مکی صورتوں میں، ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ جو اشکال ہے بہت سے حضرات کو اس دور میں خاص طور پر، کہ اللہ کو دیکھنا جو ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور میدان حشر میں بھی وہ ترجمہ یہاں یہ کرتے ہیں کہ وہ منتظر ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے رحمت خداوندی کا. جبکہ بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی اللہ کا اہل جنت کو، اور سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی وہ دیدار ہی ہے اللہ کا. لیکن میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا، اس لیے کہ اس وقت کفار کے بارے میں آتی ہے ایک آیت سورہ متففین میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. وہ لوگ اس دن، اس قیامت کے دن اپنے رب سے محجوب ہوں گے، اوٹ میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے. اس کے مقابل میں جو ہے تورف الاشیاء بے اسدادہا، ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عین میدان حشر میں بھی اپنا دیدار کرائے گا. باقی یہ چیز ہمارے لیے جو ہے ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی میدان میں سب جمع ہوں گے تو کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، کچھ نہیں دیکھ رہے. لیکن میدان حشر میں یہ فزیکل لاز نہیں ہوں گے جس پر کہ یہ دنیا چل رہی ہے اس وقت، یہ ساری استعدادات، ان سب کے لیے نئے قوانین ہوں گے. ہمیں جسم بھی جو ملے گا وہ جسم وہ ہوگا کہ آگ میں جلے گا، مرے گا نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. یہاں تو آگ میں آپ جلے اور ختم ہوئے، تھوڑی دیر کی مشقت ہی ہے نا، اس کے بعد ہوش بھی گم ہوئے انسان کے، اور پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی، مر گئے تو اب تکلیف کھائے گی، لیکن وہاں تو موت آنے والی نہیں ہے. کھال جھلس جائے گی پھر کھال بن جائے گی، پھر جھلس جائے گی پھر نہیں آ جائے گی. تو تاکہ وہ جو پرپیچویشن ہے، جو سزا دی جانی ہے ایک طویل عرصے کے لیے، اس لیے کہ بدی وہ کر کے آیا تھا کہ جو تاخت عام قیامت اس کے اثرات چلتے رہے، لہذا اس کو پورا پورا جو بھرپور بدلہ دیا جانا ہے. تو یہ فزیکل لاس جو یہاں کے ہیں وہ نہیں ہوں گے کہ چھٹی ہو گئی، مر گئے اور جان ختم ہوئی، لیکن وہاں تو چھٹکارا نہیں ہے. اسی طریقے سے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ لوگ جو تھے وہ محجوب ہو کر رہ جائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. اور پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. آگے چلیے، یہ تو میدان حشر کا نقشہ تھا جو میں نے بیان کیا، اور مثال میں نے دی وہ جو رزلٹ سننے کے لیے ہم کھڑے ہوتے تھے اور جو حال ہوتا تھا. اب اس قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے جو اس دنیا میں آتی ہے، یہ قیامت صغرا ہے. حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، من ماتا فقط قامت قیامتہ، جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی. تو قیامت صغرا ہے موت، قیامت کبرا ہے وہ بعث بعد الموت، جبکہ ہم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں. اس قیامت صغرا کا اب نقشہ کھینچا گیا. کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، اس وقت تو بڑی دلیلیں اور منطق بھگار رہا ہے انسان، اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اعتراضات کر رہا ہے، اور آگے نقشہ کھینچا جائے گا، سنی انسنی کر رہا ہے، رخ موڑ کر چل دیتا ہے. وہ نقشہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن جب یہ جان ہسلیوں میں آ پھنسے گی، یہ اب عالم نزع، قیامت صغرا، اس قیامت کبرا کا انکار تو آپ کر دیں گے، قیامت صغرا کا تو کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ یقینی شے اور کوئی ہے ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں، موت کا انکار تو نہیں کر سکتے، وہ تو آ کر رہنی ہے، ایوری بڈی نو دیٹ. یہ پھر پتا نہیں کہ کب آ جائے. کیا جب ہے کہ ہم میں سے کوئی یہاں سے گھر جانے کے لیے نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ختم ہو جائے، یا کوئی درمیان میں کہیں جو کراچی کا معمول بن گیا، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہو جائے، اور کوئی بم پھٹے اور ہم میں سے کئی جو ہے ختم ہو جائے. تو بالکل انسرٹن، زندگی سے زیادہ غیر یقینی شے کوئی نہیں، اور موت سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں. لیکن ہماری نفسیاتی کیفیت کیا ہے، موت کے تصور کو دور رکھتے ہیں اور زندگی کے اوپر اپنے یقین کو جمائے رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ غیر یقینی شے کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں. اس موت کا نقشہ کھینچا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، جب وہ جان ہسلیوں میں آ پھنستی ہے. وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. اب اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، معالجین نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا لے جائیے گھر. اس وقت بڑے سے بڑے ریشنلسٹ اور بڑے سے بڑے فن خان جو ہیں، ان کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی کوئی تعویذ وغیرہ ہو سکتا ہو، کہیں کوئی جھاڑ پھونک ہو. بڑے ریشنلسٹ اور اقلیت پسند لوگ جو اس ادھر ادھر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اس موقع پر آدمی یوں سمجھیے کہ ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے سٹرا والی بات ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. قیل من راق، باقی ساری تدبیریں تو ختم ہوئیں، اور سب والدین نے بھی جواب دے دیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور انسان کو یقین ہو گیا کہ اب فراق کا وقت آ گیا، فراق کی گھڑی آ گئی، اب جدائی ہے اپنے عزیزوں سے بھی، محبوبوں سے بھی، اس مال و اسباب سے بھی، اس بلڈنگ سے بھی جو بڑے ارمانوں سے اور چاہوں سے بنائی تھی، وہ سارا ساز و سامان وہاں پہ، وہ سارے ڈیکوریشن پیسز جو نہ معلوم کہاں کہاں سے لا کے رکھے تھے، کتنے پیسے اس کے اوپر صرف کیے تھے، ابھی سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. یہ عالم نزع کی وہ سختی، جب جان کندنی کا عالم ہے اور جان کھینچی جا رہی ہے، اور انسان کے اوپر وہ وقت اکثر و بیشتر کس قدر کٹھن ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیکھنے والوں کے اوپر، اس کے اعزاء اور اقارب پر جو چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورت واقعہ میں. کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون کلا ان کنتم غیر مدینین ترجعون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. نقشہ جو وہاں کھینچا گیا ہے کہ ایک عالم نزع میں ہے ایک شخص، اور اس کے اعزاء کھڑے ہوئے ہیں، اس کے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر تم اتنے ہی قادر ہو اپنے اوپر، روک کیوں نہیں لیتے؟ ہم لے کر جاتے ہیں تمہارے اس عزیز کو تمہاری نگاہوں کے سامنے. ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، وہ جان لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اتنی ہی تمہارے اندر قدرت ہے اور اتنا ہی تم اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہو. وہی نقشہ یہاں ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. مساق کہتے ہیں ساق یا سوقو، کسی کو دھکیلنا، اسی سے آج کل ڈرائیور کو کہا جاتا سواق، اور وہاں وہ قاف جو ہے گاف میں بدلے سواق، عربی ممالک میں آپ کو ملے گا. تو اس کو کہتے ہیں پیچھے سے کسی چیز کو دھکیل کر لے جانا. کوئی نادیدہ ہے وہ ملائکہ جو گھسیٹ کر اور دھکے دے دے کر لیے چلے جا رہے ہیں، اور کشا کشا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں، تجھے اپنے ربی کے حضور میں جا کر ٹھہر جانا ہے، جس کو پہلے کہا تھا الی ربک یومئذ المستقر، تیرے تجھے اپنے ربی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے، یہاں فرمایا کہ الی ربک یومئذ المساق۔ اب دیکھیے رخ بدلا، فلا صدق ولا صلى۔ اب چشم تصور سے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات سنا رہے ہیں، اور یہ میں نے بارہا کہا ہے، حضور اپنی تقریریں بہت کم کرتے تھے، آپ کی دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور قرآن تھا، قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ جب اللہ نے اتنے عظیم خطبے عطا فرما دیے تو بہت کم خطبات ہیں حضور کے جو ہمارے پاس ریکارڈ پر ہیں۔ دعوت و تبلیغ، قرآن پڑھانا، قرآن سنانا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ذرا غور کیجئے، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، بڑے بڑے یہ چودھری کہیں ہیں، اور حضور نے یہ قرآن مجید پڑھ کر سنایا، ان کا طرز عمل کیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ تصدیق کرنے کا مظہر اول جو ہے عمل میں، وہ نماز ہے۔ وہ شعر جو کبھی ہماری مسجدوں میں لکھے رہتے تھے، بہت سے حضرات کو یاد ہوں گے، روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود، فلا صدق ولا صلى، ان دونوں کے بالمقابل ولیکن کذب وتولى، بلکہ جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی، اور پیٹ موڑ کر ثم ذهب الى ربه يتم الى اهله يتمطى، اور پھر وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، چھوڑو جی کیا بات ہے، کوئی خاص بات نہیں، انہونی سی باتیں ہیں، ہے ہات لما توعدون، یہ محمد جو خبر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہونی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہاں اگرچہ ان کی بات میں تاثیر ہے، معلوم ہوتا ہے شاعر بہت اچھے ہیں، واقعی محسوس ہوتا ہے ان کی زبان میں سحر کا اثر ہے، شاعر ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں بہرحال کوئی ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تو بڑے ہی استحقار کے ساتھ ٹھکرا کر دعوت کو، اور وہ اکڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ یہ نقشہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں تصویر لفظی، الفاظ میں ایسے نقشہ کھینچ دینا کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ترجمہ آپ کے سامنے ہو ان آیات کا، وہ مفہوم تو بالکل وہ ایسا آ جائے گا کہ یہ ورڈ پکچر ہے اصل میں، کہ جس میں وہ پورا ان کا طرز عمل، ان کی ذہنیت اور ان کا جو بھی انداز اس وقت تھا، اس کو کھینچ دیا گیا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا۔ اب یہاں دیکھیے، اسے کہتے ہیں خطبے میں العود الی البدء، پھر لوٹ جانا شروع کے مضمون کی طرف۔ یہ میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر بیان کیا ہے، خطبے کا کامیاب خطبہ وہی ہوتا ہے، آپ نے جو بات کہنی ہے آغاز بھی ایسا ہو کہ جس سے سامعین کی توجہ جو ہے آپ اپنی طرف مبذول کرا لیں، اور پھر ادھر ادھر بات جائے گی خطبے میں، دائیں بائیں مضمون پھیلے گا، آف شوٹس ہوں گے، لیکن پھر آخر میں وہی نقطہ جو ہے اس انداز میں آئے کہ ایک لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین پر، جو بھی اس وقت کا آڈینس ہے اس کے اوپر اس کا ایک لاسٹنگ امپریشن لے کر وہ اٹھیں جائیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں العود الی البدء، جہاں سے بات کی ابتدا ہوئی تھی، شروع کیا تھا، پھر لوٹ کر پلٹ کر وہیں آ جانا۔ تو بہت سے مضامین آئے، حضور سے بھی گفتگو ہوئی، ضمنی بات بھی ہو گئی، منکرین کے جو انکار کے سبب بھی بیان کر دیا، اور وہ قیامت کا نقشہ بھی دکھا دیا، عالم نزا کی کیفیت کی بھی تصویر دکھا دی، تاکہ جس کے اندر بھی کچھ متوجہ ہونے کی صلاحیت ہے، ان کے اندر کا انسان جاگ جائے، ہوش میں آ جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر آخری بات دیکھیے، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار، بگ ٹوٹ، یہ کوئی عام حیوان ہے، یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو ہم نے کیا کچھ دے کر بھیجا ہے، کیا کیا فیکلٹیز اور لطائف اس میں وضعیت کی ہیں، اسے ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، یہ کوئی ایسی نکمش ہے تو نہیں کہ ایسی پھینک دی جائے۔ ایاسب الانسان و ان یترک سدا، اب وہ اپنی قدرت، اپنی خلاقی کا ایک نقشہ، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اب یہاں دیکھیے وہ آیا، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا یہ ایک منی کا قطرہ کے جو ٹپکایا گیا۔ یہ ایسی بات ہے، ایک شخص جیسا کہ میں نے عرض کیا خدا کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کسی شخص کو اس بات کی انکار کی مجال نہیں ہے کہ اس کا آغاز کیا ہے، وہ گندے پانی کی ایک بوند جس کے بارے میں سورہ دہر میں فرمایا، اگلی سورت جو ہے شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس انسان پر ایک وقت وہ بھی آیا اس زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی، آدمی نام لیتے ہوئے جھجکتا ہے، میں نے لفظ منی استعمال کیا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، وہ گندے پانی کی بوند وہیں سے بنے ہو کہ نہیں بنے ہو، جس نے تمہیں یہ سب کچھ بنا دیا، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا اسی گندے پانی کی بوند سے یہ بقراط بھی اور سقراط بھی اور آئنسٹائن بھی اور فلاں بھی اور ایٹم بم کے موجد بھی اور فلاں کے بنانے والے بھی، یہ سب کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ تو اس کی خلاقی کا تصور کرو جس نے تمہیں وہاں سے یہاں تک بنایا، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ نطفہ ایک لوتھڑے کی شکل میں تھا، جمے ہوئے خون کی ایک صورت، ایک بوٹی سی، پھر اسی کو بنایا، اسی کو سوارا، اسی میں یہ نوک پلک جو ہے درست کی، اسی میں آنکھیں ہیں اور کان ہیں، اسی میں اندرونی یہ تمام جو آرگنز ہیں، اسی کے اندر سے سب کچھ بنتا چلا آ رہا ہے، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی میں سے یہ دو صنفیں بنا دی، کوئی مذکر ہے اور کوئی مؤنث ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا پورا جسمانی نظام مختلف، اس کی نفسیاتی ساخت مختلف، لڑکا ہے تو اس کا جسمانی نظام اور، اس کی نفسیاتی ساخت اور، اور یہ سب کچھ کہاں سے بن رہے ہیں؟ کوئی بڑی سے بڑی مائکروسکوپ بھی فرق نہیں کر پا رہی کہ ان جینز کو دیکھ کر پتا چلا لے کہ یہاں سے یہ لڑکا بنے گا اور لڑکی بنے گی، آج یہ ہمارا حال ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، جب اس گندے پانی کی بوند سے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ پیدا کیا، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اب آخری آیت ایک سوال پر مشتمل ہے، ذرا بھی انسان میں انسانیت ہو، معقولیت ہو، اگر وہ صحیح بات کو تسلیم کرنے کا کچھ بھی مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، فوراً جواب اس کا جو ہے افرمیٹو میں ہوگا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے وہ ہوش کے ناخن دو، الیس ذلک، وہ ہستی قادر، ان قادر نہ ہوگی، علی ان یحیی الموتی، کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا، وہی فارسی کا مصرعہ سنا کے ختم کر رہا ہوں، کہ سخن شناس نئی دل برا خطا این جاست، تم نے اپنے عقل بیچ کھائی ہے، تم نے در حقیقت جو ہے اپنے عقل سے استعفی دیا ہے، ورنہ وقوع قیامت اور وقوع جزا و سزا اس میں تو کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کی سب سے بڑی گواہی تمہارے اپنے اندر تمہارے ضمیر کی صورت میں موجود ہے، اور جس کی گواہی دی ہے اللہ نے، جس کی قسم کھائی اللہ نے، جس کی قسم کھلوائی گئی محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوال میں بعض صورتیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے، سورۃ التین بھی ہے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، اس کے اختتام پر حضور سے مختلف الفاظ ثابت ہیں، لیکن فوری ریئیکشن ہونا چاہیے، بلا کیوں نہیں پروردگار، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، ونحن علی ذلک من الشاہدین، پروردگار ہم اس پر گواہ ہیں، تو یقیناً پیدا کرے گا، یہ ایک فوری جو ہے ریسپانس، یہ اس کے ساتھ جو ہے انسان کا جو بھی صاحب ایمان ہے اس کی زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جس میں کچھ بھی معقولیت کی رمق ہے وہ بھی اس کا تصور کر لیجئے، وہ سات شیڈس اور ان میں سے شیڈ نمبر دو جس کو میں نے معین کیا تھا، ڈائریکٹ تو وہ ہے مخاطب، لیکن اسی میں ہمارے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو گاہ بگاہ آتے رہتے ہیں، ان سب کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت پر اور وقوع قیامت پر یقین عطا فرمائے. یہ یقین وہ دولت ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ آخرت کا یقین ہوگا تبھی ہمارا عمل درست ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی چونچلے اور جو بھی ڈھکوسلے ایجاد کر لیے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی، اگرچہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اس کی کوئی تاثیر ہماری عملی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.